من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. عزیزان گرامی، آج ہم قرآن مجید کے 12 پارے وما من دابہ کا خلاصہ بیان کریں گے. اس پارے کی ابتدا، اس میں سورہ ہود کی بھی ابتدا ہو رہی ہے، ساتھ ہی اس آیت سے ہو رہی ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. دنیا میں کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو. اللہ نے اگر پیدا کیا ہے تو رزق کا انتظام بھی اپنے ذمہ لے لیا ہے. یہ جو دو صفات ہیں، حی اور قیوم، ان کا بھی یہی مفہوم ہے. حی کے معنی ہے پیدا کرنے والا، زندگی عطا کرنے والا، اور قیوم قائم رکھنے والا. ایک جگہ فرمایا الا لہ الخلق والامر. دیکھو، یاد رکھنا، پیدا بھی اسی نے کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد امر، تمہارے کام کی تدبیر کرنے والا، تمہیں باقی رکھنے والا بھی وہی ہے. تو ایک بڑی اہم بات یہاں بیان کر دی گئی کہ تمہارے رزق کا انتظام اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے. اب یہاں سے معلوم ہوا کہ ہماری زندگی میں ہم جو پروگرامنگ کریں، اس میں جو ترجیح اول ہو وہ رزق کی تلاش نہ ہو، وہ اللہ کا کام، جس کام کے لیے اس نے پیدا کیا ہے. اور یہ رزق کی تلاش جو ہے، یہ امر ثانی ہو، یہ ثانوی چیز ہو، سیکنڈری امپورٹنس. ورنہ ایسا ہوگا کہ جو کام اللہ کا ہے وہ ہم اللہ سے لے لیں گے، اور جو کام ہمارا ہے وہ ہم گنوا بیٹھیں گے، وہ کر نہیں پائیں گے. اس لیے اس ترتیب کو سیدھا رکھا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس دنیا میں صرف تلاش معاش میں بھاگے پھرتے رہیں، اور ہمارا درد سر ہی یہ ہو جائے کہ ہم صبح سے شام تک کولہو کے بیل کی طرح ہم کماتے رہیں، اور جس کام کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس طرف ہم دھیان ہی نہ دے پائیں. مجھے نذیر اکبر آبادی نے کہا کہ جس کام کو جہان میں آیا تھا تو نذیر، خانہ خراب، تجھ سے وہی کام رہ گیا. اور خواجہ میر در کہتے تھے کہ کس لیے آئے تھے اور کیا کر چلے، تہمتیں چند اپنے ذمہ کر چلے، کس لیے آئے تھے اور کیا کر چلے. تو زندگی کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں نے جن و انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، جس مشن کے لیے میں نے ان کو پیدا کیا ہے اس مشن کو پورا کریں، میری خلافت اور نیابت کا حق ادا کریں. اور ایسا وہ کریں گے تو ان کا رزق، ان کی ساری ضروریات میرے ذمہ ہیں، میں پوری کروں گا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہی چیلنج جو 2 پہلے بھی قرآن مجید میں دے دیا گیا، یہاں 3 ایک اور شکل میں آ رہا ہے. لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا قرآن گھڑا ہوا ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو ان کو کہہ دیں کہ 10 ایسی ہی گھڑی ہوئی صورتیں تم بنا کے لے ہو، اور اس کے لیے جس کی تم مدد حاصل کرنا چاہو کر لو، سارے مل کے یہ کام کر لو. اور اگر یہ چیلنج پورا نہ کر پاؤ، اس چیلنج کو نہ قبول کر سکو، اور نہ یہ کام کر سکو تو پھر یہ نتیجہ تو تسلیم کرو کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہمارے لیے بہت بڑی عبرت کا سبب ہے، بہت بڑی عبرت اس سے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب دعوت دین دی تو جو قوم کے امیر لوگ تھے، سربراہ بردہ لوگ، صاحب اقتدار لوگ، سرمایہ دار لوگ، بڑھ کے انہوں نے مخالفت کی اور اس انداز میں گفتگو کی کہ اے نوح، تمہاری اپنی مالی حیثیت کیا ہے اور تمہارا اس سوسائٹی میں رتبہ کیا ہے، اور جو لوگ تمہارے ساتھ آ گئے ہیں، تم پہ ایمان لے آئے ہیں، یہ بھی نیچ قسم کے لوگ ہیں۔ ان کے نزدیک عظمت کا، بلندی کا، بلکہ حق و باطل کا معیار جو تھا وہ سرمایہ داری تھا، جو جتنا بڑا مال والا ہے اتنا بڑا آدمی ہے۔ اس معیار سے انہوں نے حضرت نوح کی مخالفت کی اور 950 برس تک حضرت نوح دین کی دعوت دیتے رہے، اور جن لوگوں نے دین قبول کیا ان کی تعداد صرف اتنی تھی جو ایک کشتی میں آ گئے۔ کتنے لوگ ہوں گے؟ اور پھر طرفہ تماشا یہ کہ حضرت نوح کا اپنا سگا بیٹا وہ بھی ساتھ نہیں آیا، طوفان آ گیا، طوفان آنے سے پہلے اس کو ڈراتے رہے، اس نے کہا میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، کتنا طوفان آئے گا، یاسمونی من الماء، یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ بیٹے، اللہ کے امر سے، اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا، یا بنی ارکب معنا، بیٹے ہمارے ساتھ آؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیٹا نہیں مانا اور ڈوب گیا۔ فحال بینہم الموج وکان من المغرقین، درمیان میں ایک موج آئی، باپ بیٹے کے درمیان حائل ہو گئی اور بیٹا ڈوبنے لگا، تو شفقت پدری برداشت نہ کر سکی اور اللہ کے حضور صرف اتنا کہا، رب ابنی من اہلی، میرے پروردگار، یہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں سے ہے، میری آل میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، اور تیرا وعدہ تو سچا ہوتا ہے۔ اب یہی بات، یہ بھی نہیں کہا کہ میرے بیٹے کو بچا لو، صرف اتنا کہا کہ میرے اہل میں سے ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے۔ تو میں کہ نہ علیہ سم نہلک، اے نوح، یہ تیری اہل میں سے، تیری اعلی آل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، یہ عمل غیر صالح کا سراپا ہے، فلا تسلم علی سلک بھی علم، دیکھو مجھ سے ایسی باتیں نہ مانگو جن کا تمہیں علم نہ ہو، انی عائزوں کا، میں تمہیں متنبہ کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ اگر تم نے ایسا کیا تو رسالت اور نبوت کے مقام سے محروم ہونے کے بعد جاہلوں میں شمار کر دیے جاؤ گے۔ عزیزان گرامی، معلوم یہ ہوا کہ ایک اول العزم رسول حضرت نوح کا بیٹا اگر ان کا متبع نہیں ہے تو ان کو ان کی آل سے، اہل سے خارج قرار دے دیا جاتا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی کی اور رسول کی آل وہ ہے، ایک تو نسبی طور پہ آل ہے، لیکن اجرو قرآن اصل آل وہ ہے جو ان کو ماننے والی، ان کا اتباع کرنے والی، ان کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے والی۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم آد کے سامنے دعوت پیش کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ اے قوم میں تم سے تو کچھ نہیں مانگ رہا، میں تمہیں دین سکھا رہا ہوں، تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگ رہا ہوں، تمہاری کسی دولت، کسی سرمایہ، تمہاری کسی کرسی، تمہارے کسی عہدے کا لالچ تو میرے دل میں نہیں ہے۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں صرف اللہ کی خاطر کر رہا ہوں، اور ہاں تمہاری خیر خواہی بھی میری نیت میں شامل ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے ان کو نہ مانا، عذاب آ گیا۔ ایسی حضرت صالح علیہ السلام والسلام نے اپنی قوم سمود کو دین کی دعوت دی، اور اللہ نے ایک نشانی کے طور پہ ایک اونٹنی بھی ان کی طرف مطالبت اونٹنی بھیج دی۔ ان ظالموں نے اس اونٹنی کی کونچیں بھی کاٹ دی، اور یوں اللہ کے عذاب کو للکارا، اللہ کا عذاب ان پہ آ گیا۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم کے بھتیجے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے بھی اپنی قوم کو ہر گمراہی سے بچانے کی کوشش کی، وہ باز نہیں آئے، ان پہ بھی اللہ کا عذاب آ گیا۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو تم معاملات میں سیدھے ہو جاؤ، تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو، تم ملاوٹ کرتے ہو، ایسا چھوڑ دو۔ اور دیکھیے قوم کیا جواب دیتی ہے کہ اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کی پرستش چھوڑ دیں؟ یہ تیری عبادت، یہ تیرا دین سکھاتا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کا دیا ہوا ورثہ ترک کر دیں؟ اور تیرا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف نہ کریں، کمائیں ہم خود، مال ہمارا ہو، اور اس کو خرچ کرنے کے لیے اللہ میاں سے ہم اجازتیں لیتے پھریں کہ یہاں خرچ کریں یا نہ کریں، یہاں خرچ کریں یا نہ کریں؟ عزیزان گرامی، یہ ہے لا دینیت، یہ ہے سیکولرزم، کہ نماز کا محکمہ علیحدہ کر دیا جائے اور تقلید آبا کا محکمہ علیحدہ کر دیا جائے، دین کو معاشی نظام سے بالکل علیحدہ کر دیا جائے کہ صاحب جو ہم مال کریں گے وہ ہمارا مال ہے، اس کو خرچ کرنے کے لیے اللہ کی اور اللہ کے کسی رسول کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو چاہیں گے حلال سمجھیں گے، ہم جو چاہیں گے حرام سمجھیں گے، ہم جو چاہیں گے اپنے اوپر بندش لگا دیں گے، ہم جو چاہیں گے بندشیں توڑ دیں گے۔ یہ اللہ اور رسول کی لگائی ہوئی پابندیاں ہماری معیشت پہ، ہماری سیاست پہ، ہماری اجتماعی زندگی پہ، یہ کیا ہیں؟ ہم انہیں قبول نہیں کرتے۔ یہ لا دینیت ہے، یہ سیکولرزم ہے۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دیکھو، نماز تمہیں پوری زندگی میں ہدایت دے گی، یہی نماز تمہیں پوری معیشت میں ہدایت دے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز پڑھ کے تم آؤ، اس کے بعد ناپ تول میں کمی کر دو، اس کے بعد تم حرام کمانا شروع کر دو، ملاوٹ کرنا شروع کر دو، ایسا نہیں ہے۔ نماز تمہیں یکرنگی سکھائے گی۔ اگر وہاں نماز کے دوران تم اللہ کے ساتھ یہ عہد کر کے آئے ہو کہ ایاک نعبد، جناب صرف آپ کی عبادت ہوگی، صرف آپ کی اطاعت ہوگی، صرف آپ سے سچا پیار ہوگا، اور باقی محبتیں چاہتیں آپ کی محبت کے تابع ہوں گی، تو وہ عہد جو تم مسجد میں کر کے آئے ہو نماز کے دوران، اس کو اپنی دکان پہ نبھانا ہوگا، اس کو اپنے شاہی دربار میں نبھانا ہوگا، اس کو اپنی عدالت میں نبھانا ہوگا، اس کو پوری زندگی کے اندر نافذ کرنا ہوگا۔ یہ دین اور دنیا کی الگ الگ تفریق، وہ ادھر وہ ادھر، گیو ٹو گاڈ وٹ از ڈیو ٹو گاڈ اینڈ گیو ٹو سیزر وٹ از ڈیو ٹو سیزر، یہ نہیں چلے گا۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے اہل ایمان تم دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے دین کو اپناؤ، اور زندگی جو ایک اکائی ہے، ایک وحدت ہے، ناقابل تقسیم وحدت، ایک آرگینک ہول ہے، اس وحدت کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو کہ کچھ حصے میں اللہ والے بن گئے اور کچھ حصے میں پتہ چلا تو طاغوت والے بن گئے. جب عبادت گاہ میں آئے تو اللہ کی حمد کے ترانے گائے، اور جب عبادت گاہ سے باہر نکلے تو قیصر روم کے بندے بن گئے، اور حکمرانی کا، اقتدار کا، قانون سازی کا سارا حق قیصر کو دے دیا. یہ نہیں چلے گا. زندگی ایک ناقابل تقسیم اکائی ہے، اور اس ناقابل تقسیم اکائی پہ پوری طرح نافذ ہونے کے لیے اللہ نے ایک پورا مکمل نظام دیا ہے. اس نظام کو اس پوری اکائی پہ نافذ کرنا ہوگا، انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پہ بھی. عزیزان گرامی، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جو لوگ اصلاح میں مصروف ہوں اللہ انہیں ہلاک کر دے، اللہ تعالی ان کی حفاظت فرماتا. اور اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے، آزمائشیں تو آتی رہتی ہیں، لیکن انجام کار کامیابی صرف ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو اہل حق ہوتے ہیں. اور سورہ ہود کے آخر میں فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین کا غیب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ اس غیب میں سے جس کو جتنا چاہتا ہے اس کا علم عطا فرما دیتا ہے. اور فرمایا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور صرف اللہ پہ بھروسہ رکھیں. عزیزان گرامی، اس کے بعد سورہ یوسف کی ابتدا ہوتی ہے. سورہ یوسف حسین ترین قصہ ہے، اور اس کے ابتدا میں یوں کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اس لیے اتارا ہے تاکہ تم اس کو سمجھ کے پڑھ سکو، لعلکم تعقلون، اور اس میں عقل اور فکر اور تدبر سے کام لو. قرآن کوئی منتر جنتر نہیں ہے کہ صرف بغیر سمجھے تم اس کو پڑھتے چلے جاؤ. پہلی پہلی بات تو یہ کہ اس کے بعد قصہ یوسف شروع ہوتا ہے جو آپ میں شک حضرات جانتے ہیں، لیکن ایک بات کی طرف میں دھیان مبذول کر دوں کہ یہ ایک تمثیل ہے. قصہ تو ہے، لیکن قرآن مجید میں جتنے قصے بیان کیے گئے ہیں، واقعات، تاریخی واقعات بیان کیے گئے ہیں، وہ بلا سبب بیان نہیں کیے گئے. اللہ تعالیٰ کو قصہ گوئی کا کوئی شوق نہیں ہے. وہ اس لیے بیان کیے گئے کہ صورتحال ایسی ہوا کرتی تھی کہ وہ قصہ اس وقت بہت ریلیونٹ ہوتا تھا. یہ قصہ یوسف اس وقت بیان کیا گیا جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قریش مکہ وہی سلوک کر رہے تھے جو برادران یوسف نے حضرت یوسف کے ساتھ کیا. ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف سے جو سلوک کیا، ان کو تکلیف پہنچائی، ان کو مارا پیٹا، حسد کیا، ان کو گھر سے نکلنے پہ مجبور کر دیا، وہی تم بھی کر رہے ہو. اور دیکھو ہوا کیا، حضرت یوسف علیہ السلام پہ تکالیف تو آ گئی، وہ سہار گئے، گزر گئے ان میں سے، اللہ نے گزار دیا. اس کے بعد اللہ نے انہیں اقتدار عطا فرمایا، اور یہی یوسف کے بھائی منہ لٹکائے ہوئے حضرت یوسف کے سامنے کھڑے ہوئے یوں کہہ رہے تھے، اے بھائی معاف کر دے. اور حضرت یوسف نے ان سے کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء. اب آپ تاریخ کو ذرا غور سے دیکھیں، بالکل وقت نے وہی پینترا بدلا، اور ایسا ہی ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیفیں پہنچا پہنچا کے مکے سے نکلنا پڑا، اور بہت اذیتوں سے گزرے. مدینہ منورہ پہنچے 8 سال کے بعد، مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، اور یہ سارے مجرم حضور کے سامنے منہ لٹکائے ہوئے کھڑے ہوئے تھے، بالکل ویسے جیسے کہ برادران یوسف آئے تھے. اور اس دن جو الفاظ رپورٹ ہوتے ہیں، حدیث میں ذرا پڑھ کے دیکھیے، آپ فرماتے ہیں کہ الیوم اقول کما قال اخی یوسف، آج میں وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی اپنے بھائیوں سے، لا تثریب علیکم الیوم، تم پہ کوئی گرفت نہیں ہے، اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں تم آزاد ہو. وہی قصہ عملاً دوہرا دیا گیا، لیکن دوہرانے سے 12 سال پہلے سنا دیا گیا کہ تمہارے ساتھ یہی ہوگا جو برادران یوسف کے ساتھ ہوا، اور مجھے اللہ تعالی وہی بلکہ اس سے بھی زیادہ عظمت اور علو شان عطا فرمائیں گے جو میرے بھائی یوسف کو دی گئی. یہ قصہ یوسف ہے اور اس کی تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، البتہ ہم انشاءاللہ کل اس میں چند باتیں جو بیان ہوئی ہیں وہ ہم عرض کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.